المصطفى المعمل لسلاح معاشرة فقه شريعت و طريقتك هي مجموع مدني مذاكرة
هي مجموع مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رسالة ضیاء درود و سلام ضیاء درود و سلام پیج نمبر 7 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 23 جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1441 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کے 23 روزے کی عصر پڑھ کر مدنی مذاکرے کی ترکیب ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب ابھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام سکینہ تاریہ ہے, میری عمر 8 سال ہے, واپس آنی الحمدللہ میں نے پورا چترہ عالیہ قادریہ رضویہ تاریہ کر لیا ہے. آپ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی اور مدینہ کی حاضری کے لیے دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ کرے کہ آپ پورا قرآن بھی حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے, کیا حتیم کعبہ میں کسی طرح بھی منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟
نہیں, ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اصل میں صرف اگر کسی نے حتیم کی طرف منہ کیا, یعنی کعبے کے باہر سے بھی, جیسے باہر صحن میں کھڑا ہوا ہے مطاف کے اندر, صرف حتیم کی طرف منہ ہے, کعبے کے کسی حصے کی طرف منہ نہیں, تو یہ اس کا نماز نہیں ہوگی اس سے. ہاں اگر حتیم کو اس طرح منہ کرتا ہے کہ کعبے کی عمارت کو بھی منہ ہوتا ہے تو اس کی نماز ہوگی. لہٰذا اگر حتیم میں اس طریقے سے نماز پڑھی کہ کعبے کو پیٹ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا کعبے کو اپنے سیدھے یا الٹے ہاتھ پہ لے کے نماز پڑھ رہا ہے, تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کعبے کے سامنے ہاتھ جوڑنا کیسا؟
حرج تو نہیں, اصل وہ کعبے کو ہاتھ نہیں جوڑا جا رہا, ہاتھ اللہ کو جوڑا جا رہا. جیسے کعبے کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں تو کعبے کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبے کی سمت مقرر ہوئی نماز کے لیے, پہلے بیت المقدس تھی, تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی سمت سے ڈائریکشن سے ہے پاک. ڈائریکشن تو ہے نہیں نا اللہ کے لیے, نہ اوپر نہ نیچے, نہ رائٹ لیفٹ بیک فرنٹ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ حکم دے. تو ہاتھ جوڑا کسی نے کعبے کے سامنے تو وہ حقیقت میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. تو ویسے نعت شریف میں بھی تو ہم ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں, آگے کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی ذرا کہ بالکل ہی جس میں عقل نہیں ہوگی سوچے گا کہ تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑا ہے, حقیقت میں تو سرکار کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کر رہا ہے ہاتھ جوڑنے والا. دعا کرتے ہیں اب میں نے ہاتھ اٹھایا اسکرین میرے سامنے تو دیوار سامنے ہے, تو اس کا مطلب کوئی بھی نہیں سوچتا کہ یہ دیوار کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیالکوٹ سے اکثر عرض کر رہا ہوں, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اجر جزیل سے کیا مراد ہے, وضاحت فرما دیں جزاک اللہ.
صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما. جو میں سمجھتا ہوں اس کے معنی بہت زیادہ اجر عطا فرما, اجر جزیل.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض خدمت ہے کہ ہم دو بھائی ہیں, والد انتقال کر گئے ہیں اور ہمارے ماشاء اللہ بال بچے بھی ہیں, ہم دونوں غریب مزدور ہیں. میں الحمدللہ روزے پابندی سے رکھنے کی وجہ سے مزدوری نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے گزر بسر میں مشکل پیش آتی ہے. کیا میری مزدوری نہ کرنے پر بھائی کی رضا مندی لازمی ہے, جبکہ وہ مزدوری کرتا ہے اور میں نہیں کر سکتا روزے رکھنے کی وجہ سے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دوں.
بھائی کی,
بھائی جو ہے وہ اس کی رضا مندی ہے, اب یہ مزدوری کر نہیں پا رہے, بھائی کرتے ہیں تو مل جل کر گھر ان کا چل جاتا ہے, تو روزے میں ان کو طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مزدوری بھی کر رہی
ہے. تو ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا کام ہے, یہ روزہ رکھ رہے ہیں مزدوری نہیں کر رہے, اس وجہ سے بہت اچھا کام ہے, ثواب کا کام ہے. بھائی اگر خرچہ آپ کا اٹھا رہا ہے اور یہ رضا مندی ہے تو یہ بھی بھائی کا ایک اچھا تعاون ہے, لیکن بھائی کو بھی روزہ رکھنا چاہیے اور اللہ پاک کے تعاون پر نظر رکھنی چاہیے. اللہ تعاون کرتا ہے, مدد فرماتا ہے, تو روزہ تو فرض ہے, مزدوری کی وجہ سے روزہ رکھ معاف نہیں ہوتا, نہ قضا کرنے کی اجازت, توبہ کرنی چاہیے. اب چند روزے رہ گئے وہ رکھ لیں, اور باقی جو بھی روزے اب تک گئے مزدوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قضا ہوئے تو سب ادا کرنے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سنت کی بارگاہ میں رضائی پوتا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں, کس کا ہوتا ہے یہ؟
بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہوتی ہے یہ بتا دیجئے.
رضائی پوتا کس کو کہتے ہیں, اور دوسرا سوال یہ کہ دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟
رضائی پوتا یعنی جس سے بچے نے کسی کے بیٹے کی بیوی کا دودھ پیا ہو تو وہ دودھ کے رشتے کا پوتا ہو گیا, تو اس کو رضائی پوتا کہتے ہیں, اس کو رضائی پوتا بھی کہتے ہیں, زواد ہے اس میں آخر میں عین بھی ہے رضائی. اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ 30 منتھ, لیکن 2 سال پورے ہو جانے کے بعد بچے کو دودھ پلانا یہ گناہ ہے, حرام ہے. 2.5 سال کے اندر بھی یہ دودھ پلا نہیں سکتے, لیکن مدت 2.5 سال کی ہے کہ اگر 2 سال کے بعد اور 2.5 سال کے اندر سنہ ہجری کے حساب سے اگر دودھ کسی نے پلا دیا تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی, یعنی وہ دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا, لیکن یہ رشتہ قائم کرنا گناہ ہے 2 سال کے بعد. اور 2.5 سال کے بعد کسی نے پلایا تب تو رشتہ بھی قائم نہیں ہوگا, گناہ تو باقی ہے لیکن رشتہ بھی قائم نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہتے ہیں نمازوں کے دوران, کیا جب نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو اس دوران بھی مقتدی پیچھے خاموش رہے گا, یا جو حکم ہے پڑھنے کا وہ پڑھے گا؟
امام کے پیچھے قراءت نہیں پڑھی جاتی, اور رکوع اور سجود کی تسبیحات وغیرہ ویسے بھی پانچوں نمازوں میں بھی پڑھنی ہوتی ہے, اتحیاتوں بھی پڑھنی ہوتی ہے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ امام نے شروع نہیں کی جب تک ثنا بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو رات نماز جنازہ, تو نماز جنازہ میں تو سب بھی کچھ پڑھنا ہے, کیونکہ قراءت تو ہے نہیں نا, ثنا ہے تو وہ بھی پڑھنی ہے, درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے, بالغ ہے تو بالغ کے جنازے کی دعا، نابالغ ہے تو نابالغ جنازے کی دعا، نابالغہ بچی ہے تو اس کے جنازے کی دعا یہ پڑھی جاتی ہے. صلو علی
صلی اللہ
تعالی علی محمد.
یہ سوال آیا ہے، اگر ہر نماز کے ساتھ قضا نماز بھی پڑھی ہو تو کیا اس نماز کی مکمل رکعتیں پڑھ کر قضا نمازیں پڑھیں یا صرف فرض پڑھ کر بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟
ویسے یہ عوام میں مشہور بہت ہے کہ اس طرح قضا پڑھنے کا یہ طریقہ ضروری نہیں ہے یہی ہو، وہ پانچ ہی قضا کرے روز کی، اگر کسی پر قضا ہے تو واجب یہی ہے کہ جلدی 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 ضروری کاموں کے علاوہ جو ٹائم ملے نا اس میں یہ اپنی قضا نمٹا لے، یہ واجب ہے. اب یہ کہ فرضوں کے بعد قضا پڑھے گا تو سنتوں میں تاخیر ہوگی، تو بلا وجہ فرض و سنت میں تاخیر کرنا یہ منع ہے، تو اس لیے یا تو فرضوں سے پہلے پڑھ لے جو بھی وقت ملتا ہے، اور فرض اور سنتوں میں فاصلہ نہ کرے، سنتیں پڑھنے کے بعد قضا پڑھ لے. عصر کے بعد قضا کر سکتا ہے، قضا عمری عصر کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن مکروہ اوقات میں تو نہیں پڑھنی قضا اور کوئی نماز نہیں پڑھنی. جیسے سورج غروب ہونے کو 20 منٹ باقی رہ گئے تو اب قضا نہیں پڑھنی ہے. اس طرح فجر کے بعد وقت ہے اور کسی نے پڑھی تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے فارغ ہو لے، سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، قضا بھی نہیں پڑھی جا سکتی. پھر ایسی جگہ پڑھے کہ کوئی دیکھے نہیں، اور ویسے بھی قضا چھپ کر پڑھنی ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلے اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے. کسی نے کہا آؤ وہ نفل کی جماعت ہو رہی ہو بالفرض اور آپ کو دعوت دے اور آپ چاہتے ہیں کہ قضا کریں، تو آپ یہ نہیں کہا کریں کہ میرے قضا باقی ہے میں نہیں پڑھوں گا. یہ مطلب ذہن میں رکھنا ہے کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، تو نماز قضا کی تو گناہ کیا، اس کو بلا ضرورت اظہار اس کا نہیں کرنا ہے. عام طور پر اس کو لوگ عیب نہیں سمجھتے، بلکہ جو قضا عمری کر رہا ہے اس کو بہادر سمجھتے ہوں گے،
اظہار کرتے ہیں یار فجر قضا ہو جاتی ہے،
آنکھ نہیں کھلی رات کو لیٹ سویا تھا،
باقی نمازیں پوری پڑھتا ہوں.
حالانکہ یہ اس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ فجر قضا کیوں کی، تو بہت افسوس کرنا چاہیے، صدمہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے، اور نہ کہیے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ میری فجر قضا ہو گئی.
سونا اپنی جگہ پر ہے، یقین ہے اس میں احتیاطی کرنی چاہیے کہ نماز نہ قضا ہو، لیکن لوگ تو جاگتے ہوش حواس کے اندر
جی
نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو احساس جس کو فیلنگ کہ میری ظہر چلی گئی یا میری عصر چلی گئی، مغرب چلی گئی، عشاء چلی گئی، بے نماز نہ پڑھنے کے تعلق سے یہ طبیعت ہو چکی ہے کہ اب نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی افسوس اور جھجک یا کوئی ڈر خوف ندامت کچھ بھی نہیں ہے، نتنگ نارمل ہو گئے، جیسے کہ یہ کوئی کام میں سے کوئی غلط کام ہوا ہی نہیں ہے معاذ اللہ.
یہ شادیوں میں بھی جو معلومات کرتے ہوں گے تو پوچھتے ہوں گے کیا کماتا ہے، چاہے وہ سود کماتا ہو، کماتا ہے نا، نماز کا نہیں پوچھتے ہوں گے نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، معاذ اللہ. رمضان کے روزے رکھتا ہی نہیں رکھتا ہے، شادی بھی نہ پتا ہے کماتا کیا ہے، چاہے حرام کھلائے کھلائے گا نا، چلو یہ منہ سے نہیں بولتے لیکن اب ظاہر ہے یہ تھوڑی پوچھتے ہوں گے کہ حلال کماتا ہے کہ نہیں، پوچھنا بھی نہیں چاہیے.
اصل مسئلہ ہے نا کہ اگر لڑکی والا تحقیق کرے لڑکے کی، اور کوئی مطلب مثال دے تو کوئی بتائے لڑکا یوں تو صحیح ہے، اور یہ کہ فلم ڈرامے دیکھتا ہے، گانے بازے سنتا ہے، داڑھی منڈاتا ہے اور نماز پڑھتا نہیں ہے، اور بس یہ اس طرح کی ہے باقی، تو وہ شاید مسکرائے گا، بولا اس میں کون سے یہ میں سے دو قدم آگے ہوں، اپنی بیٹی کے لیے میں آیا ہوں.
میری بیٹی تم تو جمعے کے بہانے اللہ کو چک جاتے ہو گئے، میری بیٹی تو پڑھتی ہی نہیں ہے نماز، فلم ڈرامے یہ تو خود ناچتی ہے رشتہ داروں کی شادیوں میں، تو بچا ہوا ہے
تو بچا ہے نہیں رہا بالکل بے باکی بہت
ناچنا، اور یہ اب تو نعوذ باللہ معاشرے میں
کلچر وغیرہ بڑے خاندانوں کا، بڑے خاندان بولو یا چھوٹے خاندان جو بھی بولو، غریب امیر اس میں سب تقریباً ملوث ہیں،
پھر بولتے وہ لڑائی ہوتی ہے, گھر نہیں چل رہا, تنگ کرتا ہے, لڑتی ہے, جا کے میکے بیٹھ گئی ہے. تو نکاح کیا, شادیاں کی, رحمت کے داخلے کے سارے راستے بند کر رکھے تھے. تو پھر یہی ہوگا, شیطان ہی ناچے گا اور نچوائے گا بھی.
اللہ آمین,
سچی توبہ نصیب.
آمین. اگر اسلامی بہن نماز پڑھ رہی ہو اور اس کے دوپٹے کی تہ کھل جائے اور بال چمک جائیں جبکہ کوئی نامحرم بھی نہ دیکھ رہا ہو, تو کیا اس کی نماز میں کوئی فرق آئے گا؟
نامحرم سے بچانے کے لیے بال تو جب یعنی کہ نامحرم ہو تو اس وقت چھپانے ہوتے ہیں, لیکن نماز میں تو چھپانا فرض ہے نا, نامحرم ہو یا نہ ہو. نام محرم دیکھ رہا اور بال نہیں چھپائے تو ہو سکتا ہے گناہ میں ایک گناہ بڑھ جائے, لیکن نماز تو اگر بال چمکتے یا دوپٹہ نہیں ہے تو پھر وہ نماز تو نہیں ہوتی.
میرا سوال یہ ہے, کیا نکاح پر انگوٹھی پہ نہیں جائے سونے کی, وہ پہننی چاہیے کہ نہیں پہننی چاہیے؟
وہ پہناتی بھی غالب وہ منگیتر.
منگیتر
یہ تو گناہ در گناہ ہوا. ایک تو سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا حرام, پھر ایک اجنبی, ابھی تو منگنی ہے نا, ابھی یہ حلال تو ایک دوسرے کو ہوئے نہیں ہے, تو اس کا ہاتھ کو ٹچ کرنا یہ دوسرا گناہ, ہاتھ کو پہنانا دونوں کے لیے گناہ ہے. اور وہ سونا پہنا رہی ہے مرد کو, یہ بھی گناہ کر رہی ہے, اور ہاتھ ٹچ کر رہی ہے یہ بھی گناہ کر رہی ہے, دونوں گناہ کر رہے ہیں. اور جو اس سے راضی ہیں, گھر والے سب راضی ہوتے ہیں, تماشے بننے ہوئے ہوتے ہیں, تو جو جو راضی ہے وہ بھی گناہگار ہے. توبہ کرنی چاہیے اگر سب ہوا ہے تو, سچی توبہ.
یہ منگنی کے بعد ہمارے یہاں بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اب لڑکا لڑکی دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں, گھوم سکتے ہیں, آ جا سکتے ہیں, یہ بہت غلط, شرن بھی اجازت نہیں ہے اور ویسے بھی آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ منگنی کے بعد ٹھیک ٹھاک گھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں, تو ایسا ہرگز نہ ہونے دیں, مہربانی کریں. اور میں جن کی منگنیاں ہو گئی ہیں لڑکا اور لڑکی, میں انہیں بھی مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ شادی کے بعد خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے شادی سے پہلے آپس میں تعلقات و بات چیت نہ رکھیں, کیونکہ آپس میں تعلقات و بات چیت رکھنے سے شادی سے پہلے ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, نااتفاقی شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر شادی ہو بھی جاتی ہے نا تو پھر وہ اتنی اچھی انداز سے زندگی گزرتی نہیں ہے, وہ ساری پچھلی چیزوں کا وبال شادی کے بعد بھی اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو جو ایک اسلام و دین اور شریعت کے احکام اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ شادی کے بعد بھی رب نے چاہا تو خوشیاں اور راحتیں نصیب ہوں گی آپ کو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا یہ تابعی بزرگ تھے؟ سوال آیا.
حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ تیسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں,
تابعی
نہیں ہے,
تبعی تابعی ہو سکتا ہوں, وہ بھی کسی تابعی کی صحبت پائی ہو.
یہ جو بچے نابالغ ہوتے ہیں جب یہ انتقال کر جاتے تو کہ سب کے سب نابالغ بچے جو انتقال کر گئے وہ جنت میں جائیں گے؟
اقوال تو ہے اس طرح کے, غیر مسلم کا بچہ جو, اس کے بارے میں پھر بھی مختلف اقوال ہیں.
ٹھیک,
کچھ فرمائیں گے؟
جی جی, یہی ہے ہمارا جو جمہور ائمہ کا موقف ہے, جو اہل سنت کے مسلمان کے بچوں کے بارے میں, تو وہ یہی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. ایک قول یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار کیا جائے گا, کفار کے بچوں کے حوالے سے بھی ایک قول یہ ہے کہ اس میں سکوت اختیار, یعنی خاموشی اختیار کی جائے گی اس میں.
یہ کہہ رہے ہیں کہ اعتکاف میں آن لائن کلاس لے سکتے ہیں؟
کلاس کس ٹائپ کی؟ قرآن پڑھا.
اب یہ
دینی, یہ بھی دینی کام ہی ہے. اب وہ اگر اجرت پر پڑھاتا ہے اور اس کو ضرورت نہیں ہے اجرت پر پڑھانے کی, آمدنی کی ضرورت نہیں ہے, تب مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں آئے گا کہ نہیں کاروبار میں. بازار تو کاروبار اجرت پر پڑھانا, جیسے اجرت پر قرآن کریم مسجد میں پڑھانا تو منع ہے نا, فی سبیل اللہ پڑھا سکتا ہے.
مسجد بیت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟
مسجد میں وہ قرآن شریف پڑھانا،
اجرت پر پڑھانا آن لائن.
جی مسجد، اصل میں مسجد کے حوالے سے تو بہرحال ویسے تو جو مسجد میں پڑھاتے ہیں قرا حضرات، مسجد کی کمیٹی سے جو رکھتی ہے اس کی تو شرائط کے ساتھ اجازت ہے، لیکن اس طرح آن لائن بہرحال پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی مسجد کے اندر. ہاں مسجد بیت کے اندر اگر کوئی صورت ہے تو وہ شرعاً اس کی جواز تو بن جائے گا، لیکن پھر وہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ کس طرح کی کلاس ہے،
مطلب دینی تعلیم ہے یا کیا ہے.
شفا فاطمہ نام رکھ سکتے ہیں.
جی ہاں.
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض مساجد میں نماز تراویح دو رکعت یا چار رکعت کے بعد جب دعا تراویح پڑھتے ہیں تو امام بلند آواز سے کہتا ہے صلاۃ والمحمد، مقتدی بھی ساتھ میں پڑھتے ہیں صلاۃ والمحمد یا بر محمد با کے ساتھ یا والمحمد واؤ کے ساتھ، کیا یہ پڑھنا درست ہے؟
مسلمانوں میں رائج ہے سنیوں میں محمد پر صلاۃ درود بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ بر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عربی جملہ نہیں ہے، یہ بر غالباً فارسی لفظ ہے، بر یعنی لیے اس پر، محمد پر درود بھیجو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب پتہ نہیں یہ ہے جملہ، ورنہ درود بھیجو گے تو سلو بنتا ہے، سلو مانے درود بھیجو.
تو ہم جو کہتے ہیں سلو علی الحبیب اسی معنی
میں، یہ رائی ہو نا تو شاید یہ اس میں اشکال نہ رہے. صلو علی الحبیب درود بھیجو، اس کے معنی ہے حبیب پر درود بھیجو، بہت خوبصورت لفظ ہے. لیکن اب وہ جو رائز ہے لوگوں میں، منع علماء بھی نہیں کرتے، اب وہ عربی ترکیب کا تو نہیں ہے یہ، مفتی صاحب زیادہ روشنی ڈالیں گے.
ٹھیک ہے بابا، پڑھنے میں اس میں مسئلہ نہیں ہے. الصلاۃ بر محمد کا مطلب وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. اور عام طور پہ ایسوں میں پہلے صیغہ امر یعنی حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے، مطلب صلو الصلاۃ صلو صلاۃ بر یعنی علی محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. یہ ترکیب ٹھیک ہے، اس میں یعنی استعمال ہو سکتا ہے اس طرح،
الصلاۃ بر محمد اس کا معنی بنے گا محمد پر درود، بھیجو نہیں بنے گا، محمد پر درود تو یہ بھی درود.
لیکن ایسی چیزیں معذوف ہوتی ہیں پاپا.
سوال یہ تھا کہ میں نے اپنی کچھ زکات کے پیسے دے رہے، میں سید ہوں الحمدللہ اور میری بہن بھی سید ہے، میں ان کو دینا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ نکاح میں جن سے گئی ہیں وہ سندھی ہیں میں مطلب، تو کیا میں ان کو اپنی زکات دے سکتا ہوں؟
سگی بہن کو زکات تو دی جا سکتی ہے، حقدار ہو تو، سید ہے تو نہیں دے سکتے، سید بھی سید کو زکات نہیں دے سکتا.
یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نکاح ہو گیا تو جن سے نکاح ہوا ہے وہ سید نہیں ہے، ان کو دے سکتا ہوں؟
وہ اگر حقدار ہیں تو ان کو دینے میں رج نہیں ہے، بینوئی کو.
سوال ہے کہ مقلد ہونا اور بیعت ہونا میں کیا فرق ہے؟
مقلد اور بیعت میں کیا فرق ہے؟
مقلد کے لیے بیعت شرط نہیں ہے، اس مقلد نے تقلید کرنے والا، جیسا ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، انہوں نے جو قرآن و حدیث سے مسائل بیان فرمائے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، یوں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. بیعت معنی بک جانا، بیعت ہونا معنی مرید ہونا، معنی بک جانا، تو یہ ایک طریقت کا سلسلہ ہے، دونوں میں یہ ہے فرق.
یا سیدی، ہمارا جو نعرہ ہے محبتوں کے چور چغل خور، تو محبتوں کے چور سے کیا مراد ہے؟
چغل خوری لڑائی کرواتی ہے، محبتیں چھن جاتی ہیں، تو یہ چغل خوری ہے، محبتوں کا چور ہے، آپس کی محبتیں ختم کرواتا ہے اور بغض و انات کی بنیاد ڈلواتا ہے.
ये अर्ज कर रहा था कि मंतशा नाम रखना चाहिए, ये कैसा रहेगा?
मुफ्ती साहब से पूछते हैं,
मंतशा नाम रखना कैसा?
जी जी, असल में वही पापा उसका वही प्रॉब्लम है इसमें कि वो कुरान खोला उसमें मन तशा उ वतु इज्जु मन तशा उ वतु विल्लु मन तशा, तो ये बस उसी से फिर ये मन तशा बन गया, अब उस पर ये नाम रखते हैं। वहां फिर इरशाद फरमाए कि ऐसा नाम कैसे रखा जाए।
इबलिस निकला तो क्या करोगे, पहला लफ्ज शैतान निकला तो क्या करोगे, रख लोगे क्या नाम? तो रख भी लेते होंगे, फिर और नमरूद का भी तारुफ नहीं होता होगा तो रख लेते होंगे। तो कुरान से अव्वल तो नाम निकालना मना है, और मंतशा यानी कि ऐसा नाम हो जिसके कोई माना अच्छे बनते हो, तो इससे वो मंतशा नाम ना रखा जाए। मंतशा मने वतुल इज्जो मंतशा, और जिससे चाहे इज्जत दे, मंतशा जिसे तू चाहे, बुरे माना नहीं है, नाम ये रख लिया तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन ये कि नाम वो रखे जो हदीसों में आए, अंबिया किराम के हैं, सहाबा किराम के हैं, तो इस तरह के नाम की बरकतें हासिल होती है, जबकि बरकतें हासिल करने की नीयत से रखेगा।
मैंने खुद भी देखा है जो नाम रखने के अहकाम जो किताब है ना, इसमें इतने नाम है, अगर कोई वाकईतन ये आम हो जाए ना किताब, इतने नाम है जो शायद आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, नाम उसके माना और तारुफ सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगर इसके मुताबिक नाम रखने शुरू कर दिए जाए ना बच्चियों के बच्चों के, तो वो आप जो चाहते हैं ना कि नए नाम हो,
यूनिक
यूनिक भी मिलेंगे, नए भी मिलेंगे, बा मायना मिलेंगे, मीनिंग भी उसके कोई मतलब बेहतर बनते होंगे, तो वहां से मेरा ख्याल है किताब होनी चाहिए हमारे पास। जी
सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कुरान की तिलावत जो करते हैं सारी रात कर सकते हैं या थोड़ा टाइम कर सकते हैं, किस टाइम तक करना चाहिए, बंद करना चाहिए?
कुरान पाक की तिलावत जो है वो रात को कर सकते हैं, पूरी रात कर सकते हैं, किस टाइम तक कर सकते हैं, इस पे रहनुमाई फरमाए।
टाइम की कैद नहीं है, अगर कोई पूरी रात वाकई कर सकता हिम्मत वाला है तो भले करे, फर्ज नमाज तो पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े अगर आंख लग गई तो, लेकिन ये तिलावत करना चाहे तो कर सकता है, जितना दिल लगे और नींद ना चढ़े, नींद की हालत में ना पड़े।
सवाल अर्ज करना था, वो अर्ज ये है कि कुरान पाक में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के 99 नाम हैं, उन नामों में एक अल्लाह पाक का नाम वकील हो वो भी है, तो बराए करम इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें कि इसकी शरह क्या है। ये जैसे हम यहाँ पे वकील एक लॉयर को भी बोलते हैं उर्दू में, तो अल्लाह पाक को इस वकील नाम के तौर पे हम किस सेंस में लेंगे, इसकी बराए करम ये रहनुमाई फरमा दें। आपसे दुआए मकसद की भी इल्तिजा है, अल्लाह पाक मेरी औलाद को, मेरे घर वालों को, मुझे, हम सबको नेक करे और आपकी सच्ची गुलामी अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह खैर।
मुफ्ती साहब,
पहले तो ये अर्ज कर दूं कि अल्लाह ताला के 99 नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद में मस्कूर नहीं है, नहीं, ये जो 99 नाम आए हैं ये हदीस पाक के अंदर आए हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व ताला के नाम फकत 99 नहीं है, ये 99 एक हदीस पाक में आए हैं, इस वजह से ये मशहूर हैं। अल्लाह तबारक व ताला के नाम इतने हैं कि जिसे बंदा शुमार कर ही नहीं सकता। दूसरा, वकील यहाँ बमाना कफील होता है, यानी बंदों के मामलात का इंतजाम फरमाने वाला, बंदों के जो मसाले होते हैं यानी उनके जो काम काज होते हैं, उनके जो रिस्क होते हैं उनका इंतजाम फरमाने वाला, उनका जो जामीन है वो अल्लाह तबारक व ताला है। इस माना में उलमा ने वकील को बयान किया है।
اور دنیا داری میں جو وکیل ہوتا ہے نا ایڈوکیٹ، یہ نمائندہ ہوتا ہے جس کی طرح سے وہ کیس لڑتا ہے.
میں نے سنا ہے کہ جمعہ کے دن کپڑے دھونے سے رزق میں کمی ہوتی ہے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دے.
کہیں سنا پڑا نہیں ہے میں نے. اور یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، کپڑے دھونا جبکہ نہانا تو سنت ہے، جمعے کو غسل کرنا، کپڑے میلے یا ایک ہی جوڑا ہے تو بندہ کیا کرے؟ یا ناپاک ہو گئے کپڑے تو جمعے کو دھوئے نہیں تو کیا کرے؟ اللہ بہتر جانتا ہے. واللہ اعلم بالصواب ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا آپ سے ایک سوال ہے، اگر کوئی شخص کے پاس میرا قرض ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر رہا تو اس سے میں قرض کیسے لوں؟ اور اس سے میں پیار محبت سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس سے اپنی رشتہ داری اور دوستی بھی ختم نہیں کرنا چاہتا، تو اس کے بارے میں تھوڑا بیان فرمائے کہ میں اس سے اپنے پیسے کیسے وصول کروں اور اس کو کیسے سمجھاؤں کہ مجھے اپنے پیسے دے دے.
اب دوستی بھی رکھنی ہے، تعلقات بھی رکھنے ہیں، اور سونا سونا بھی لگتا ہے. یہ دیکھ لیں قرضہ کتنا ہے، معاف کر دیں، جان چھٹ جائے گی اگر تھوڑا بہت ہے تو، اور دل بڑا ہے تو. وہ یہی حال ہے اور کیا، ورنہ ادھار محبت کی کینچی ہے. اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ قرضہ ادا کر دو، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم یہ تو بولیں گے نہیں کہ گن پوائنٹ پر وصول کرو. گن پوائنٹ پر جسے محبت ہوگی اس سے وصول بھی نہیں ہو سکے گا. نہ اس کا مشورہ، ایک بات بولتا ہوں میں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عبد المقدم مطاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر سننے کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ بتر میں دعا کروں جب پڑھتے تو دعا کروں سے پہلے کہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے نہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ لوگ پچھانے پہ ہاتھ رکھ کے آیت کرسی پڑھتے، تو پچھانے پہ ہاتھ رکھ کے آیت کرسی پڑھنا کیسا اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ براہ کرم چاہو فرما دیجیے.
وتر میں دعا قنوت سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا لکھا نہیں ہے، تو یہاں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہم انا نستعینک، یہ اگر وتر کی دعا یہ پڑھ رہا ہے تو پہلا لفظ اللہ تو ویسے بھی اس میں ہے. خیر، اور اپنے التحیات کو پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، درود شریف پڑھتے ہیں اس کے پہلے بھی کہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ تو جہاں بسم اللہ پڑھنے کا سنت ہونا وہیں پڑھنی چاہیے. اور سر پہ ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی اگر کوئی پڑھتا ہے تو خیر منع تو نہیں کریں گے اس کو، لیکن پڑھنے کا کہیں لکھا یا پڑھے آیت الکرسی کے طریقے فضائل میں کہیں دیکھا نہیں ہے کہ ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت ہو. البتہ اور دعا ہے پڑھنے کی، وہ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللهم اذهب عنی الهم والحزن وعن اہل السلہ. یہ کھینچ کے پھر یہاں لانا ہوتا ہے پیشانی پر، سر پہ رکھ کے شروع کرے پھر پیشانی پر کھینچ کے ہاتھ لانا ہوتا ہے.
تو ترتیب کے ساتھ جو ہے نا وہ یاد نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں نا، یہ پنج گنج قادریہ جو شروع میں ہے نا، یہ اس کے ساتھ، یہ ترتیب کے ساتھ یہ دعائیں ہیں. وہ شجا، وہ حصار کی بھی دعا ہے، پھر وہ تسبیح فاطمہ بھی ہے، پھر تین بار استغفار بھی ہے، اور یہ سر پر ہاتھ رکھ کر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے کی دعا بھی ہے. تو یہ پانچوں نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوتی ہیں.
بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللهم اذهب عنی الهم والحزن وعن اہل السنہ وعن اہل السنہ. یہ حدیث پاک میں نہیں ہے، اعلی حضرت نے وہ شریعت کے قاعدے کے مطابق انہیں جو جہاں اجازت ہے تو یہ آپ نے یہ الفاظ اس میں ایڈ کیے ہیں، بڑھائے اور بڑھا سکتے ہیں. یہ علماء جو اس کی گہرائی جانتے ہوتے ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں.
میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عورتیں سلور کی چوڑی پہن کے نماز پڑھ سکتی ہیں اور ظہر کی نماز میں اگر دیر ہو جائے سنتیں نکل جائیں چار سنت تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد چار سنت.
سلور کی سلور تو چاندی کو بولتے ہیں, چاندی کی چوڑی پہن کر عورت نماز پڑھ سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ظہر کے فرض اس صورت میں ہی پڑے گی نا کہ بہت لیٹ ہو گئے, کہ اب اگر سنتیں پڑھتی ہیں ظہر کا وقت نکل جائے گا تب تو واقعی فرض ہی پہلے پڑھنے ہوں گے. تو فرض پڑھ کر اب اگر عصر کا وقت داخل ہو گیا تو سنتیں اب رہ گئی, اب نہیں پڑھ سکتے. چار سنتیں اگلی بھی گئیں, دو سنتیں بعد والی بھی, اب ٹائم ہی ختم ہو گیا, اس کی قضا بھی نہیں ہے اور اتنی تاخیر کرنی بھی نہیں چاہیے جان بوجھ کر, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
تو ظہر کا
کبھی انسان نے آنکھ نہیں کھلتی, آج کل روزے میں ہو سکتا ہے ایسا ہو جاتا ہوگا.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, اگر کوئی وصیت کرے کہ مجھے فلاں قبرستان میں دفن کرنا ہے تو کیا کیا جائے, اس کی وصیت پر عمل کیا جائے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا.
اس وصیت پر عمل کرنا واجب تو نہیں ہے, اگر وصیت پوری کرنے میں کوئی رکاوٹ ایسی غیر معمولی رکاوٹ نہ ہو تو اس کی وصیت پوری کر دینی چاہیے, اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, قانونی رکاوٹ نہ ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. جیسے ہر ایک کے اپنے اپنے کمپاؤنڈ قبرستانوں میں بنے ہوتے ہیں قوموں کے, تو اب یہ کہ یہ اس قوم کے قبرستان میں گزارے کو سماجی ادارہ جو ہے یہ اجازت دے نہ دے, اور یہ کیا شرائط ہے ان کے, اسی عنوان پر انہوں نے چندہ لیا ہوگا کہ ہمارے جو اس برادری کا ہی اس میں دفن ہوگا اس لیے چندہ لیا, جب دوسرے کو وہ اجازت دے نہیں سکیں گے. مزید مفتی صاحب جیسے فرمائیں.
صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ اس وصیت پر عمل کرنا یہ واجب نہیں ہے, بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر اس نے کی ہے وصیت اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس صورت میں وہاں تدفین کر دی جائے, ورنہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق ٹھیک ہے کہ اگر بعض اوقات ایسا ہے کہ مخصوص برادری کے لیے وہ وقف ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کسی اور کو وہاں دفنایا نہیں جا سکے گا.
کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی تفہیم ہوتی ہے, تفہیم کے بعد بس تفہیم جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے اس کے بعد تختے لگانے کے بعد اسے مٹی دی جاتی ہے, مٹی دینے کے دوران کے قریب کے رشتہ دار بالخصوص کے بیٹے یا ان کے شوہر قبر کے اوپر چڑھ کر پاؤں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے سکون ملتا ہے, یہ رواج ہے, تو اس کے بارے میں کوئی مدنی پھول عطا کر دیے, جزاک اللہ خیرا.
قبر کو لات مار دیں؟
جی, میں وہ جو قبر بن گئے اس کے اوپر لات وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ٹھنڈک
نے پاؤں مارتے ہیں, یہ کہا
جی اس طرح کا ہی جملہ ہے کہ پاؤں مارتے ہیں قبر پر.
پہلی بار میں نے سنا ہے, حیرت کی بات ہے. حالانکہ مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ تو منع ہے شریعت میں, گناہ ہے, بلکہ ٹیک بھی نہیں لگا سکتے قبر کو, یہ تو بالکل اگر یہ رسم ہے تو جس نے اسے آج تک کیا توبہ بھی کرے, کہ مسلمان کی قبر کی توہین اس میں تو نظر آ رہی ہے کہ وہ لات مار رہے, پاؤں مارنا لات مارنا,
یہ تو ایسا مجھے لگتا ہے جیسے کہ کوئی دشمن دفن ہو گیا اور آدمی کو نہیں خار ہو کہ یہ مر گیا ہے میں اس کا بدلہ نہیں لے سکا, اس کی قبر پہ جا کے وہ لاتے مارے گا, تو یہ تو سنتے جھٹکا لگا ہے کہ یہ کسی
عجیب رسم ہے,
لات مارے گا.
میں یہ تو پوچھنے لگا تھا کیا مسلمانوں میں ایسا ہے,
یعنی اچھا کہ یہ رہے گا اسے کیا, اس سے مردے کو سکون ملتا ہے,
یہ شیطان نے بٹھا دیا ہے دماغ میں.
اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ.
نہیں اس سے توبہ کریں, ایسا نہیں ہے. اچھا آپ وہ تفہیم جو فرما رہے تھے نا, تفہیم, تفہیم کے معنی سمجھانا, تدفین, تے دال فے یہ نون, تدفین یعنی دفن کرنا, تو لفظ کہ مردے کو تفہیم کرتے ہی نہیں کہیں گے, مردے کو مردے کی تدفین کرتے ہیں, یہ جملہ بنے گا سینٹینس.
میری دعوت اسلامی کے تمام مبلغین مبلغات ان سب سے درخواست ہے، آپ مدنی مذاکرے اگر سنتے ہیں اور اس میں جس طرح کے سوالات آتے ہیں، ان سوالات میں جو غیر شرعی رسم و رواج کے متعلق سوالات اور غیر شرعی عادتوں ہیں جو برادریوں میں قوموں میں ہیں، پھر علم کی کمی کے تعلق سے جو کچھ آپ سن رہے ہوتے ہیں، کیا ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہماری نیکی کی دعوت کی یہاں حاجت کتنی زیادہ ہے؟ گاؤں گاؤں، گوٹ گوٹ، کریا کریا، گلی گلی، جس کو کہیں فرد فرد نیکی کی دعوت پہنچانا، نیکی کی دعوت دینا، یہ کتنا ضروری، کتنا اہم ہے. درس بیان، مدرسۃ المدینہ، بالغان بالغات، ان تمام کے بارے میں دعوت اسلامی کے تمام مبلغین مبلغات، محبین، بلکہ ہر عاشق رسول کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. لاک ڈاؤن کھلتے انشاءاللہ مدنی قافلوں کی ریل پیل ہوگی، دم دھام ہوگی، دھام دھوم ہوگی انشاءاللہ، اجتماعات بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا. لیکن یہ کہ ہماری اپنی ابھی سوچ بن جائے کہ یہ علم دین عام کرنے کا بہترین ذریعہ مدنی قافلے، مدرسۃ المدینہ بالغان، چوک درس، اسی طرح گھر درس، مسجد مسجد درس، ان سب کو ہمیں عام کرنا ہے. کیونکہ دعوت اسلامی یہ ایسی امید کی کرن ہے کہ اس کے مبلغین انشاءاللہ جہاں پہنچیں گے وہ رب کی رحمت سے علم کا، علم دین کا نور آئے گا اور جہالت کا اندھیرا دور ہوگا انشاءاللہ.
جنہوں نے سوال کیا وہ دعوت اسلامی سے ٹچ میں ہی ہوں گے.
ہاں،
جب بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آئی ہوئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ،
جی جی،
انہوں نے پوچھا ہوگا.
وہ آپ سے شاید مسئلے کا حل اور ایک رہنمائی لینے کے لیے کیا ہوگا.
ابھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہے، جیسے یہ بےچارے سمجھ تو لیا، اب یہ اتنے پاورفل نہیں ہوں گے تو سماجی طور پر یا کوئی بڑا آدمی ہو نا، وہ اللہ کرے اس کی سمجھ میں آ جائے نا، وہ سمجھا سکتا ہے. اب یہ جوان بوڑھوں کے
بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا جو ہے نا، جیسے کہ ہم کہیں باہر جاتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ ہم اجتماعی طور پر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ہمیں وہاں کچھ نہ کچھ مسائل کا پتہ ہوتا ہے، تو وہیں پر لائیو مدنی مذاکرے میں سے سوال کر لیتے ہیں تاکہ آپ کا جواب جو ہے نا وہ براہ راست ان لوگوں تک پہنچ رہا ہوتا ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے باتوں کو ہوتے ہو کہ اسلامی بھائی کو پتا ہوگا یار یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا مدنی چینل پر، ابھی سوال کر لو جواب مل جائے گا نا، تو اس طرح امیر سنت کے ذریعے ان کے کانوں تک بات پہنچ جائے گی.
عین ممکن ہے کہ یہ مطلب وہ لوگ بھی دعوت اسلامی سے متعارف ہوں، یہ بھی ممکن ہے، اور یہ اسلامی بھائی اتنے ہوشیار ہوں کہ سوال کا جواب یوٹیوب سے اٹھا کر کلپ بنا کر ان کو سنا سکتے ہوں.
یہ فیس بک پر بھی ہمارا جو لائیو جاتا ہے، آپ ابھی بھی فیس بک کے پیچھے جا کر بہت کچھ سن سکتے ہیں. تو یوں یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہمارے سوشل پیجز کے اوپر الحمدللہ ہماری یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں، آپ اسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.